السلام عليكم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تاریخ جدید کے سارے نو کے اعلان کے وقت میں نے اللہ تعالیٰ کے صفات رازق اور رزاق کے موضوع پر خطبہ بیان کیا تھا. آج انشاءاللہ تعالیٰ وقف جدید کے نئے سال کا اعلان ہونا ہے. اس موقع پر میں صفت رزاقیت کے مضمون ہی کو آگے بڑھاؤں گا اور جو حصہ باقی بچے گا وہ انشاءاللہ آئندہ خطبے میں بیان کیا جائے گا. پہلی آیت کریمہ سورہ رات کی 27 آیت ہے. اللہ یخذ الرزق لمن یشاء ویقدر وفرح بالحیات الدنیا وما الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا متاع. اللہ جس کے لیے چاہے رزق کشادہ کرتا ہے اور تنگ بھی کرتا ہے اور وہ لوگ دنیا کی زندگی پر ہی خوش ہو گئے ہیں اور آخرت میں دنیا کی زندگی کی حقیقت ایک معمولی سامان عیش کے سوا کچھ نہ ہوگی. دوسرا اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عباده ویقدر له ان اللہ بکل شیء علیم. اللہ ہی ہے جو اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے رزق فراخ کرتا ہے اور اس کے لیے تنگ جس کے لیے چاہے اس کے لیے تنگ کر دیتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. اب سورہ روم کی آیت 38 ہے. اولم یرو ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون. کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے اور تنگ بھی کرتا ہے اور یقیناً اس میں ایمان لانے والی قوم کے لیے بہت سے نشانات ہیں. پھر سورہ سبا کی 40 آیت ہے. قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عباده ویقدر له وما انفقتم من شیء فهو یخلفه وهو خیر الرازقین. تو کہہ دے کہ یقیناً میرا رب اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہے رزق کشادہ کرتا ہے اور کبھی اس کے لیے رزق تنگ بھی کر دیتا ہے اور جو چیز بھی تم خرچ کرتے ہو تو وہی ہے جو اس کا بدلہ دیتا ہے اور وہ رزق عطا کرنے والوں میں سب سے بہتر ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد مبارک میں خوراک کی قیمتیں بڑھ گئیں تو لوگوں نے آپ سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہمارے لیے قیمتیں مقرر فرما دیں. آپ نے فرمایا یقیناً اللہ تعالیٰ ہی قیمتیں مقرر فرمانے والا ہے, تنگی پیدا کرنے والا ہے, فراخی عطا کرنے والا ہے اور رزق دینے والا ہے اور میں امید رکھتا ہوں کہ میں اپنے رب سے ایسے حال میں ملوں گا کہ تم میں سے کوئی ایک بھی نہیں ہوگا کیونکہ یہ خونی یا مالی جھگڑے کے بارے میں ظلم کا الزام دے کر مجھ سے بدلے کا مطالبہ کر سکے اس حدیث میں خاص طور پر یہ بات قابل غور ذکر ہے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان فرمودہ بہت ہی عمدہ اقتصادی اصول ہے. تو اقتصادی اصولوں کو جبرن حکومت کی وجہ سے تبدیل نہیں کیا جا سکتا. اگر مہنگائی ہو رہی ہے تو زبردستی مہنگائی کم کریں گے تو وہ چیزیں ایک دم غائب ہو جائیں گی مارکیٹ سے جو کم سے کم کچھ مہنگے قیمت پہ مل تو جاتی تھیں. تو یہ ایسا بنیادی اصول حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. اس کے نتیجے میں یہ سبق ہمیشہ کے لیے ہمیں ملتا ہے کہ اقتصادیات پر جبر کوئی نہیں ہوا کرتا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار فرما دیا کہ میں ہرگز اقتصادی جبر نہیں کروں گا. جس قیمت پہ جو ملتا ہے, جو اللہ تعالیٰ نے قانون بنایا ہے, اس کے مطابق عمل کرو. ابن ماجہ کتاب الادب میں ہے, حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو استغفار کرتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر غم سے رہائی کی راہ نکال دیتا ہے اور ہر تنگی سے سہولت پیدا کر دیتا ہے اور اسے ان راہوں سے رزق عطا کرتا ہے جس کا وہ گمان نہیں کر سکتا. اس زمن میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں, قبض بسط رزق کا سر ایسا ہے کہ انسان کی سمجھ میں نہیں آ سکتا. قبض و بسط رزق کا سر ایسا ہے کہ انسان کی سمجھ میں نہیں آ سکتا. سمجھ میں نہیں آتا کہ کیوں کسی کا رزق کم کیا گیا ہے, کیوں کسی کا رزق زیادہ کیا گیا ہے. ایک طرف تو مومنوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں وعدہ کیے ہیں, میں یہ توکل اللہ فہو حسبہ, یعنی جو اللہ پر توکل کرتا ہے اس کے لیے اللہ ہی کافی ہے. پھر ہے من یتق اللہ یجعل له مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب, جو اللہ تعالیٰ کے لیے تقوی اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ایسی جگہ رزق دیتا ہے اس کو معلوم بھی نہیں ہوتا. پھر باوجود ان وعدوں کے دیکھا جاتا ہے کہ کئی آدمی جو صالح اور متقی نیک بخت ہوتے ہیں ان کا شعر اسلام صحیح ہوتا ہے اور وہ رزق سے تنگ ہیں. رات کو ہے تو دن کو نہیں, دن کو ہے تو رات کو نہیں. اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں مگر تجربہ دلالت کرتا ہے کہ یہ امور خدا کی طرف منسوب نہیں ہو سکتے. ہمارا یہ مذہب ہے کہ وہ وعدے جو خدا تعالیٰ نے کیے ہیں متقیوں کو خود اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے, جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں بیان کیا, یہ سب سچے ہیں. اور سلسلہ اہل اللہ کی طرف دیکھا جائے تو کوئی ابرار میں سے ایسا نہیں ہے کہ بھوکا مرا ہو. مومنوں نے جن پر شہادت دی اور جن کو اتقیا مان لیا گیا ہے, یہی نہیں وہ فقیر و فاقہ سے بچے ہوئے تھے, بلکہ یہی نہیں کہ وہ فقر و فاقہ سے بچے ہوئے تھے, وہ اعلیٰ درجہ کی خوشحالیاں نہ ہوں, مگر اس قسم کا اضطراری فقر و فاقہ بھی کبھی نہیں ہوا کہ عذاب محسوس کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فقر اختیار کیا ہوا تھا, مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت سے معلوم ہوتا ہے کہ خود آپ نے اختیار کیا ہوا تھا, نہ کہ بطور سزا تھا. غرض اس راہ میں مشکلات بہت پیش آتی ہیں. بعض ایسے لوگ بھی دیکھے جاتے ہیں کہ بظاہر متقی اور صالح ہوتے ہیں مگر رزق سے تنگ ہوتے ہیں. ان سب حالات کو دیکھ کر آخر یہی کہنا پڑتا ہے کہ خدا تعالیٰ کے وعدے تو سب سچے ہیں, لیکن انسانی کمزوری ہی کا اعتراف کرنا پڑتا ہے. پھر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام مزید فرماتے ہیں, معاش کی تنگی اور دوسری تنگیوں سے راہ نجات تقوی ہی ہے. کوئی یہ نہ کہے کہ کفار کے پاس بھی مال و دولت اور املاک ہوتے ہیں اور وہ اپنی عیش و عشرت میں منہمک اور مست ہوتے ہیں. میں اسے سچ سچ کہتا ہوں کہ وہ دنیا کی آنکھ میں بلکہ ذلیل دنیا داروں اور ظاہر پرستوں کی آنکھ میں خوش معلوم دیتے ہیں, اور اگر حقیقت وہ ایک جلن اور دکھ میں مبتلا ہوتے ہیں. تم نے ان کی صورت کو دیکھا ہے. اگر ایسے لوگوں کے قلب پر نگاہ کرتا ہوں, وہ ایک صحیح اور سلاسل وغلال میں جکڑے ہوئے ہوتے ہیں. حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں, جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے گا اس کو اللہ تعالیٰ ایسے طور سے رزق پہنچائے گا جس طور سے معلوم بھی نہیں ہوگا. رزق کا خاص طور سے اس وقت ذکر کیا کہ بہت سے لوگ حرام مال جمع کرتے ہیں, اگر وہ خدا تعالیٰ کے حکم پر عمل کریں اور تقویٰ سے کام لیں تو خدا تعالیٰ خود ان کو رزق پہنچا دے. پھر حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں, اصل رازق خدا تعالیٰ ہے. وہ شخص جو اس پر بھروسہ کرتا ہے کبھی رزق سے محروم نہیں رہ سکتا. وہ ہر طرح سے اور ہر جگہ سے اپنے پر توقع کرنے والے شخص کے لیے رزق پہنچاتا ہے. خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو مجھ پر بھروسہ کرے اور توقع کرے, میں اس کے لیے آسمان سے برساتا ہوں اور قدموں سے نکالتا ہوں. بس چاہیے کہ ہر ایک شخص خدا تعالیٰ پر بھروسہ کرے. پھر آیت قرآنی ہے, قل لعبادی الذین آمنوا یقیموا الصلاۃ وینفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلال. میرے ان بندوں سے کہہ دیجیے جو ایمان لائے ہیں کہ وہ نماز قائم کریں اور جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا ہے اس میں سے مخفی طور پر بھی اور علانیہ طور پر بھی خرچ کریں, بیشتر اس کے کہ وہ دن آ جائے جس میں کوئی فرو فروخت نہیں ہوگی اور نہ کوئی دوستی کام آئے گی. جو علانیہ ہے اس یہ بھی دکھاوے کی خاطر نہیں ہے بلکہ اس غرض سے ہے تاکہ دوسروں کو بھی تحریک ہو. ہر شخص کی نیتوں کا حال اللہ بہتر جانتا ہے. اگر اس نیت سے کوئی اعلانیہ بھی کرتا ہے کہ میرے اعلانیہ خرچ کرنے سے دوسروں کو تحریک ہوگی تو اس کی بھی اجازت ہے, اور اگر کوئی مخفی اس لیے خرچ کرتا ہے کہ مجھے میرے نفس کو نفس میں موٹائی نہ آ جائے, مجھے اپنے نفس کی طرف سے دھوکہ نہ لگ جائے, تو یہ اور بھی بہتر ہے. تو ہمارے چندوں کی تحریک میں بھی یہ دونوں طریق جائز ہیں, سلانیاں بھی کیے جاتے ہیں, لیکن جو شخص دکھاوے کے لیے کرتے ہیں اکثر دیکھا گیا ہے کہ وہ پھر چندہ ادا نہیں کیا کرتے ہیں. وہ صرف وعدے بڑے بڑے لکھا دیتے ہیں لیکن ان کو کبھی بھی چندہ تو ادا کرنے کی توفیق نہیں ملتی. پھر سورہ الفاتح کی آیت 30 سے ہے, ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاه وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانیتا يرجون تجارة لن تبور. یقیناً وہ لوگ جو خود و کتاب اللہ پڑھتے ہیں اور نماز کو قائم کرتے ہیں اور اس میں سے جو ہم نے ان کو عطا کیا ہے پوشیدہ بھی خرچ کرتے ہیں اور علانیہ بھی, وہ ایسی تجارت کی امید لگائے ہوئے ہیں جو کبھی تباہ نہیں ہوگی. دیکھو دنیا کی تجارتیں تو تباہ ہوتی رہتی ہیں اور بڑی بڑی تجارتیں بھی کتنی بڑی بھی ہوں لاکھوں کروڑوں کی ہوں وہ بھی جب کام ٹوٹتا ہے تو پتہ نہیں لگتا کہ پیسے گئے کہاں. بعض لوگ اپنی حماقت کی وجہ سے ناجائز توقعات پر خرچ کرتے ہیں, ابھی تجارت شروع بھی نہیں ہوئی ہوتی اس امید پر کہ تجارت کا مال بہت آئے گا وہ اپنے خرچ بڑھا دیتے ہیں. ایسے لوگوں کو ہمیشہ بے برکتی ہوتی ہے. تو رزق کا حال تو اللہ بہتر جانتا ہے, وہ دلوں کو جانتا ہے, اس لیے اس کے مطابق ان سے سلوک کرتا ہے. اس لیے یہ خیال غلط ہے کہ وہ کہہ دے کہ نیک کی اولاد تھی پھر اس کو ایسا ہوا. اس کے دل کو اوپر اللہ تعالیٰ کی نظر ہے, وہ اگر دکھاوے کے لیے بات کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں کبھی برکت نہیں ڈالے گا. حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا, اے ابن آدم اگر تو مال خرچ کرے گا تو یہ تیرے لیے بہتر ہوگا, اگر تو اسے روکے گا تو یہ تیرے لیے بہت برا ہوگا. ایسی حالت میں تجھ پر کوئی ملاوت نہیں کہ جب تو بمشکل گزارا کر رہا ہو اور تو اسے شروع کر جس کا نان و نفقہ تیرے ذمہ نہ ہے, یعنی اپنے بال بچوں پر پہلا حق ہے خرچ کرنے کا, اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے. حضرت حرثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا, صدقہ یعنی اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا کرو, کیونکہ تم پر وہ زمانہ آنے والا ہے جب ایک شخص اپنا صدقہ یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا مال لیے پھرے گا وہ جس کو وہ دیا جاتا ہے وہ کہے گا کہ اگر تو اسے کل لاتا تو میں قبول کر لیتا, اگر میں آج نہیں کروں گا. بخاری کتاب التمنا میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صرف دو آدمی ایسے ہیں جن کے بارے میں حسد یعنی بمان رشک جائز ہے, ایک وہ شخص جس سے اللہ تعالیٰ نے قرآن عطا کیا ہو اور دن رات اس کی تلاوت کرتا ہو, اس پر رشک کرنے والا کہتا ہے کاش مجھے بھی ویسی ہی چیز دی جاتی جو اسے دی گئی تو میں بھی ویسے ہی کرتا جیسے یہ کرتا ہے, اور دوسرا وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہو جس کو وہ وہاں خرچ کرتا ہے جہاں خرچ کرنے کا حق ہے, اس پر رشک کرنے والا کہتا ہے काश मुझे भी वैसी ही चीज दी जाती जो उसे दी गई, तो मैं भी वैसे ही करता जैसे ये करता है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो औरत अपने घर के खर्च में कुछ खर्च करती है बशर्ते कि उससे फसाद पैदा ना हो, तो उसको उसके खर्च करने की वजह से अज्र मिलेगा, जबकि उसके खावंद को भी उसका अज्र मिलेगा, क्योंकि वो माल वही कमा कर लाया है। अब शर्त इसकी यही है कि माल खावंद ने कमाया हो। बाद लोग औरतों के बीवियों की कमाई पर बैठे रहते हैं और खाना खाते हैं, और उसमें से जो वो खर्च करते हैं वो उनका कोई खर्च नहीं है, असल खर्च वही है जो खावंद कमा कर लाए और उसमें से बीवी हाथ रोक कर कुछ बचाए और फिर सबका खैरात करे, तो उसका उसकी जजा दोनों को मिलती है, खावंद को भी और बीवी को भी। फिर हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ऐ ईमान वालों, तो इन मालों में से जो लोगों को बतरी के सखावत या एहसान या सदका वगैरह दो, जो तुम्हारी पाक कमाई है, यानी जिसमें चोरी या रिश्वत या खयानत या गबन का माल या जुल्म के रुपया की आमिजिश नहीं, और ये कसम तुम्हारे दिल से दूर रहे कि नापाक माल लोगों को दो, और दूसरी बात यह है अपनी खैरात और मुरव्वत को एहसान रखने और दुख देने के साथ बातिल मत करो, यानी अपने ममनून मन्नत को कभी ये न जतलाओ हमने तुझे ये दिया था, और उनको दुख न दो, इस तरह तुम्हारा एहसान बातिल होगा, और ना ऐसा तरीक़ इख्तियार करो कि तुम अपने मालों को रियाकारी के साथ खर्च करो। सच्चे नेकों की इजाज़त होती है कि वो तकलीफ़ों और कम आमदनी की हालत में और क़हत के दिनों में सखावत से तंग दिल नहीं होते, बल्कि तंगी की हालत में भी अपने मकदूर के मुआफ़िक सखावत करते रहते हैं। वो कभी पोशीदा खैरात करते हैं और कभी ज़ाहिर, पोशीदा इसलिए कि तार रियाकारी से बचें, और ज़ाहिर इसलिए कि तार दूसरों को तरगीब दें। खैरात और सदक़ात वगैरह पर जो माल दिया जाता है उसमें वसूल रखना चाहिए कि पहले जिस कदर मोहताज हैं उनको दिया जाए। हाँ, जो खैरात के माल का तआहुद करें या उसके लिए इंतज़ाम और एहतमाम करें तो उनको खैरात के माल से कुछ मिल सकता है। मतलब खैरात के माल का इंतज़ाम करने वाले जो लोग हैं उनके लिए वो खाव सदका इकट्ठा कर रहे हों, उस माल में से कुछ अपनी ज़ात पर खर्च करना उनकी ज़रूरत के लिए, ये सदका हरगिज़ नहीं है उनके लिए, ये अपने काम की मेहनत का अजर है। और नीज किसी को बदी से बचाने के लिए भी इस माल में से खर्च कर सकते हैं। ऐसे ही वो माल ग़ुलामों के आज़ाद कराने के लिए और मोहताज और कर्ज़दारों और आफ़तज़दा लोगों के इमदाद के लिए भी और दूसरी राहों में भी जो महज खुदा तआला के लिए हों खर्च हो सकता है। तुम हकीकी नेकी को हरगिज़ नहीं पा सकते जब तक बनी नौ की हमदर्दी में माल खर्च न करो जो तुम्हारा प्यारा माल है। गरीबों का हक अदा करो, मिस्किनों को दो, मुसाफिरों की खिदमत करो, फजूलियों से अपने तई बचाओ, यानी ब्याहों शादियों में और तरह तरह की आयशियों की जगहों में और लड़का पैदा होने के रसूम में जो इसराफ से माल खर्च किया जाता है इससे अपने तई बचाओ। फिर सूरह अल मुनाफिकून की आयत है, वानफिकु मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्ल अन याती अहदकुम अल मौत फयक़ूल रब्बी लौला अख़रतनी इला अजलिन क़रीब फ़सद्दक़ वअकुन मिन सालिहीन। और खर्च करो उसमें से जो हमने तुम्हें दिया है बेशतर इसके कि तुम में से किसी को मौत आ जाए, तो वो कहे, ऐ मेरे रब, काश तुमने मुझे थोड़ी सी मुद्दत तक मोहलत दी होती, मैं ज़रूर सदक़ा देता और नेकोकारों में से हो जाता। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूल अल्लाह ने फरमाया, यकीन अल्लाह ताला मोमिन को उसकी किसी नेकी का अजर कम करके नहीं देता, उसे उस नेकी के बदले में दुनिया में भी रिस्क मिलता है और उसके अलावा आखिरत में भी, लेकिन काफिर को उसके अच्छे कामों के बदले में इस दुनिया में ही कुछ खिलाया पिलाया जाता है, यहाँ तक कि जब वो आखिरत में पहुँचेगा तो उसके पास कोई नेकी नहीं होगी जिससे उस नेकी की जजा दी जाए। बुखारी किताब ज़कात में हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना یہ بخیل اور خرچ کرنے والے کی مثال ایسے دو اشخاص کی طرح ہے جنہوں نے لوہے کے ایسے زرہ نما جوبے پہنے ہوں جو صرف چھاتی سے گلے تک ہوں. خرچ کرنے والا جب بھی خرچ کرتا ہے تو اس کا جبہ کھلتا جاتا ہے, یہ فرمایا کہ جبہ اس کی جلد پر پھیلتا چلا جاتا ہے جہاں تک کہ اس کی انگلیوں کے پوروں کو بھی ڈھانپ لیتا ہے اور گویا اس کو اپنے اندر بالکل غائب کر لیتا ہے. اور بخیل جب بھی ارادہ کرتا ہے کہ خرچ سے ہاتھ روکے تو اس جبے کا ہر حلقہ اپنی جگہ پر اس کے جسم کے ساتھ اور تنگ ہو جاتا ہے, وہ چاہتا ہے کہ وہ جبہ کھلا ہو مگر وہ کھلا نہیں ہوتا. حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں رزق دو قسم کے ہوتے ہیں, ایک ابتلاء کے طور پر, دوسرے استفاء کے طور پر. رزق ابتلاء کے طور پر تو وہ رزق ہے جس کو اللہ تعالیٰ سے کوئی واسطہ نہیں رہتا, بلکہ رزق انسان کو خدا سے دور دور ڈالتا جاتا ہے. یہاں تک کہ اس کو ہلاک کر دیتا ہے. اسی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا ہے ولا تلہکم اموالکم, تمہارے مال تم کو ہلاک نہ کر دیں. اور رزق استفاء کے طور پر وہ ہوتا ہے جو خدا کے لیے ہو, رزق استفاء کے طور پر وہ ہوتا ہے جو خدا کے لیے ہو. ایسے لوگوں کا متولی خدا ہو جاتا ہے اور جو کہ ان کے پاس ہو جاتا ہے اس کو خدا ہی کا سمجھتے ہیں اور اپنے عمل سے ثابت کر دکھاتے ہیں. صحابہ رضوان اللہ علیہم کی حال دیکھو, جب امتحان کا وقت آیا تو جو کچھ کسی کے پاس تھا اللہ کی راہ میں دے دیا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے اول کمبل پہن کر آ گئے, پھر اسی کمبل کی جزا بھی اللہ تعالیٰ نے کیا دی, پھر سب سے اول خلیفہ وہی ہوئے. قرض یہ ہے اس اصلی خوبی خیر اور روحانی لذت سے بہرابر ہونے کی, وہی مال کام آ سکتا ہے جو خدا کی راہ میں خرچ کیا جائے. اب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ایک رویہ بیان کرتا ہوں. آپ فرماتے ہیں میں نے خواب میں ایک فرشتہ ایک لڑکے کی صورت میں دیکھا, ایک اونچے چبوترے پر بیٹھا ہوا تھا اور اس کے ہاتھ میں ایک پاکیزہ نان تھا جو نہایت چمکیلا تھا. وہ نان اس نے مجھے دیا اور کہا یہ تیرے لیے اور تیرے ساتھ کے درویشوں کے لیے ہے. یہ اس زمانے کی خواب ہے کہ جب میں نہ کوئی شہرت اور نہ کوئی دعویٰ رکھتا تھا اور نہ میرے ساتھ درویشوں کی کوئی جماعت تھی, اور اب میرے ساتھ بہت سی وہ جماعت ہے جنہوں نے خود دین کو دنیا پر مقدم کر رکھا ہے اور اپنے تئیں درویش بنا دیا ہے, اور اپنے وطنوں سے ہجرت کر کے اپنے قدیم دوستوں اور اقارب سے علیحدہ ہو کر ہمیشہ کے لیے میری ہمسائی میں آباد ہوئے ہیں. اور نان سے میں نے یہ تعبیر کی کہ خدا ہمارا اور ہماری جماعت کا آپ متفکر ہوگا اور رزق کی پریشانی سے ہم کو پراگندہ نہیں ہونے دے گا, چنانچہ سال ہائے دراز سے ایسا ہی ظہور میں آ رہا ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام تبلیغ الوحی میں جو نشانات تحریر فرماتے ہیں ان میں سے 122 نمبر پر یہ نشان ہے. 30 برس کے قریب گزرا کے ایک مرتبہ میں خواب میں دیکھا ایک بلند چبوترا ہے, دکان کے مشابہ ہے اور شاید اس پر چھت بھی ہے. اس میں ایک نہایت خوبصورت لڑکا بیٹھا ہے جو قریباً 7 برس کی عمر کا تھا. میں دل میں گزرتا کہ یہ فرشتہ ہے, اس نے مجھے بلایا یا میں خود گیا یہ یاد نہیں, لیکن جب میں اس کے چبوترا کے پاس جا کر کھڑا ہوا اس نے ایک نان جو نہایت لطیف تھا اور چمک رہا تھا اور بہت بڑا تھا گویا 4 نان کی مقدار پر تھا, اپنے ہاتھ میں پکڑ کر مجھے دیا اور کہا کہ یہ نان لو, یہ تمہارے لیے اور تمہارے ساتھ کے درویشوں کے لیے ہے. تو 10 برس کے بعد اس خواب کا ظہور ہو گیا. اگر کوئی دل کی صفائی سے قادیان میں آ کر رہے تو اسے معلوم ہوگا کہ وہی روٹی جو فرشتے نے دی تھی دو وقت ہمیں غیب سے ملتی ہے. کئی عیالدار دو وقت یہاں سے روٹی کھاتے ہیں, کئی نابینا اور اپاہج اور مسکین دو وقت اس لنگر سے روٹی لے جاتے ہیں, اور ہر ایک طرف سے مہمان آتے ہیں, اور اوس تعداد روٹی کھانے والوں کی ہر روز 200 اور کبھی 300 اور کبھی زیادہ ہو جاتی ہے جو دو وقت اس لنگر سے روٹی کھاتے ہیں, اور دوسرے مصارف ایمانداری کے الگ ہیں, اور اوسط خرچ بہت کفایت کاری سے 1500 روپیہ ماہواری ہو جاتا ہے. مگر اور بھی بہت سے متفرق خرچ ہیں جو اس کے علاوہ ہیں. یہ خدا کا معجزہ 20 برس سے میں دیکھ رہا ہوں. غیب سے ہمیں وہ روٹی ملتی ہے اور نہیں معلوم ہوتا کہ کل کہاں سے آئے گی, لیکن آ جاتی ہے. حضرت عیسیٰ کے حواریوں کی تو یہ دعا تھی کہ اے خدا ہمیں روز کی روٹی دے, لیکن خدا کریم ہمیں دعا کے بغیر دعا کے ہر روز کی روٹی دے رہا ہے. تو جیسا کہ فرشتہ نے کہا تھا کہ روٹی تمہارے لیے اور تمہارے ساتھ کے درویشوں کے لیے ہے, اسی طرح خدا کریم مجھے اور میرے ساتھ کے درویشوں کو ہر روز اپنی طرف سے دعوت بھیجتا ہے, بس ہر روز نئی دعوت اس کی ہمارے لیے ایک نیا نشان ہے. اس زمانے میں 300 مہمان روزانہ لنگر خانے میں آنا ایک بہت بڑی چیز تھی. حضرت وسیم علیہ السلام کا ایک شعر ہے, لفاظات المواعظ کان اقلی وسرت الیوم مطعم الاحالی, یعنی دسترخوانوں کا پس خوردہ میری خوراک ہوا کرتا تھا. یعنی آپ کوئی دلچسپی نہیں تھی گھر کی چیزوں میں اور کھانے میں, دسترخوان سے ان کے جو بچتا تھا وہ ان کی والدہ یا والد آپ کے لیے بھجوا دیا کرتے تھے, اور اس میں سے بھی آپ غربا کو تقسیم کر دیا کرتے تھے. بسا اوقات وہ ایسا ہوا ہے کہ جیب میں چنے ڈالے ہوئے ہیں, روٹی اپنے غریبوں کو دے دی اور وہی چنے کھا کے گزارا کیا. آج کہتے ہیں دیکھو کہ کتنے گھروں کو میں کھلانے والا بن گیا ہوں. اکثر دنیا میں جو ہے مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی رنج و زاری ہیں ان کا حساب کریں تو بلا شبہ لاکھوں بلکہ اب کروڑوں ایسے ہیں جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے اس لنگر سے لقمے کھا رہے ہیں جو خدمت خلق کی وجہ سے آپ نے خدا کی خاطر جاری کیا. الہام نومبر 1981, محرم 1299 ہجری کی پہلی یا دوسری تاریخ میں ہم کو خواب میں یہ دکھائی گیا, کسی شاعر نے مدد کتاب کے لیے 50 روپیہ روانہ کی ہے. تو یہ دلچسپ بات ہے کہ اسی رات ایک آریہ لالا شرمپت صاحب نے بھی ہمارے لیے خواب دیکھی کہ کسی نے مدد کے لیے 1000 روپیہ روانہ کیا ہے, اور جب انہوں نے خواب بیان کی تو ہم نے اسی وقت ان کو خواب اپنی خواب سنا دی اور یہ بھی کہہ دیا کہ تمہاری خواب میں 19 سے جھوٹ مل گیا ہے اور یہ اسی کی سزا ہے کہ تم ہندو اور دین اسلام سے خارج ہو. شاید ان کو گناہ ہی گزرا ہوگا مگر یہ بات سچی تھی, جس کی سچائی 5ویں 6ویں محرم میں ظہور میں آ گئی, یعنی 5ویں یا 6ویں محرم الحرام میں مبلغ 50 روپیہ جن کو جوناگڑھ کے سے شیخ محمد بہاؤدین صاحب مدار المحام ریاست نے کتاب کے لیے بھیجا تھا, کئی لوگوں اور ایک آریہ کے روبرو پہنچ گئے. الحمدللہ اعلیٰ ذالک. June 3, 1903 کا الہام ہے, انی ماں کا و ماں اہلِ کا انی ماں کثرت رزق کا, یقیناً میں تیرے ساتھ اور تیرے اہل کے ساتھ ہوں اور میں تیرے کثرت رزق کے ساتھ ہوں. پھر 3 مارچ 1905, وہ رات جس کے بعد جمعہ 3 مارچ 1905 ہے, 1 بجنے کے بعد 35 منٹ پر اس رات میں نے خواب میں دیکھا کہ کچھ روپیہ کی کمی اور سخت مشکلات پیش ہیں اور بہت فکر دامنگیر ہے. میں کسی کو کہتا ہوں کہ ایک کاغذ بناؤ جس میں لکھا ہو کہ جمعہ یہ تھا اور خرچ یہ ہوا, کوئی میری بات کی طرف توجہ ہی نہیں کرتا, اور سامنے ایک شخص کچھ حساب کاغذات لیے کہ حساب کے کاغذات لکھ رہا ہے. میں نے شناخت کیا کہ یہ تو لکشمی داس جمع خرچ نویس ہے, وہ کسی زمانے میں خزانہ سیالکوٹ میں اسی عہدے پر نوکر تھا. میں نے اس کو بلانا چاہا, وہ بھی نہ آیا, لاپرواہ رہا, اور میں نے دیکھا کہ روپیہ کی بہت کمی ہے, کسی طرح بات نہیں بنتی. اسی اثنا میں ایک سالے مرد سادہ صبر سادہ پوش آیا, اس نے اپنی بھری ہوئی مٹھی روپیہ کی میری جھولی میں ڈال دی اور ایسے جلدی سے چلا گیا کہ میں اس کا نام بھی نہیں پوچھ سکا, مگر پھر بھی روپیہ کی کمی رہی. پھر ایک اور سالے مرد آیا جو محل نورانی شکل سادہ صبا کوٹلہ کے ایک صوفی کی شکل کے مشابہ تھا, جس کا نام غالباً کرم الہی یا فضل الہی ہے, جس نے کرتا بیچ کر ہمیں روپیہ دیا تھا. صورت انسان کی ہے مگر علیحدہ خلقت کا آدمی معلوم ہوتا ہے. اس نے دونوں ہاتھ روپے سے بھر کر میری جھولی میں وہ روپیہ ڈال دیا اور وہ بہت سا روپیہ ہو گیا. میں نے پوچھا آپ کا نام کیا, उसने कहा नाम क्या होता है? नाम कुछ नहीं। मैंने कहा कुछ बतलाओ तो सही, नाम क्या है? उसने कहा टीची। ये वो लफ्ज़ है टीची इल्हाम का, इस पे हैरान जी मौलमा बहुत मजाक उड़ाते हैं। हालांकि इसका तर्जमा हज़रत मुस्लिम अलैहिस्सलाम ने यह बयान फरमाया है, टीची पंजाबी जुबान में मुकर्रर वक्त को कहते हैं, यानी ऐन ज़रूरत के वक्त आने वाला। और मैं उस वक्त चश्म पुराब हो गया कि हमारी जमात में ऐसे भी हैं जो इस खुद रुपया देते हैं और नाम नहीं बतलाते, और साथ ही कहता हूँ कि ये तो आदमी नहीं है, ये तो फरिश्ता है। और जब बहुत से माल का नज़ारा मेरे सामने आया, मैंने कहा मैं इसमें से मंजूर मोहम्मद की बीवी को दूंगा, वो हाजतमंद है। और जब मैंने ये ख्वाब देखा उस वक्त रात का 1:35 हो चुके थे। ये बात याद रखने के लायक है कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम को इल्हामात के लिए जो रुपया मिला है ये अब तो बहुत ज़्यादा हो गया है। उस वक्त तो चंद रुपए भेजने वाले कहा करते थे हमारा नाम ना लेना, लेकिन अब लखूखा रुपया मुझे भिजवाया जाता है और इस शर्त के साथ कि हमारा नाम ना लेना। एक मौके पर एक दोस्त ने 50 लाख रुपया मुझे भिजवाया और ये कहा कि ये आप खर्च करें खुदा की राह में और मेरा नाम ना लें। तो अब देखें कहीं 5-5 लाख रुपए 5-5 रुपए या 10-10 रुपए पर हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने इतनी कदर फरमाई थी, और आप 50-50 लाख भेजने वाले भी अपना नाम नहीं बताने की इजाज़त देते। तो ये सब हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के उन्हें थोड़े से रुपयों की बरकत है। इससे नफ्स में धोखे में मुबतला ना हूँ, ये रुपए वही रुपए आ रहे हैं जो हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम से वादा किया गया था। इसके बाद मैं वक्फ जदीद के 9:30 का ऐलान करता हूँ। वक्फ जदीद का 44वां साल 31 दिसंबर 2001 को खुदा ताला के फर्जों को समेटते हुए अपने अख्तिताम को पहुँचा, और हम 1 जनवरी 2002 से वक्फ जदीद के 45वें साल में दाखिल हो गए हैं। वक्फ जदीद की तहरीक 27 दिसंबर 1957 को और मुस्लिम मऊद ने जारी फरमाई थी। फिर 1966 में हज़रत खलीफ़ुल मसीह सालिस ने वक्फ जदीद में दफ्तर अफ़आल जारी फरमाया। आगाज में तो यह तहरीक सिर्फ पाकिस्तान और हिंदुस्तान के लिए ही थी, फिर मैंने 25 दिसंबर 1985 को इस तहरीक को पूरी दुनिया के लिए वसी कर दिया, और अब खुदा तआला के फ़ज़ल से 110 ममालिक में इस तहरीक में शामिल 110 ममालिक इस तहरीक में शामिल हो चुके हैं। इन रिपोर्टों के मुताबिक 31 दिसंबर 2001 तक वक्फ जदीद की कुल वसूली 13,82,000 पाउंड है। ये वसूली गुज़श्ता साल की वसूली से 1,30,000 पाउंड ज़्यादा है। अल्हम्दुलिल्लाह वक्फ जदीद में शामिल होने वाले मुखलिसीन की तादाद 3,55,000 से तजावज़ कर चुकी है, और सिर्फ गुज़श्ता एक साल के दौरान वक्फ जदीद में 57,000 का इजाफा हुआ है। इस इजाफे में एक बड़ी तादाद हिंदुस्तान से ताल्लुक़ रखती है और हिंदुस्तान के नौमुबाइन से ताल्लुक़ रखती है। अमेरिका की जमात ने इस साल भी हमेशा की तरह वक्फ जदीद के मैदान में दुनिया भर की जमातों को पीछे छोड़ दिया है और अपना अव्वलियत का एजाज बरकरार रखा है। पाकिस्तान ने हसब साबिक अपनी दूसरी पोजिशन को कायम रखा है, तहम अपने टारगेट से बढ़कर नुमाया कामयाब कुर्बानी की तौफीक पाई है। जर्मनी की जमात गुज़श्ता कई साल से 30 नंबर पर आती रही है, लेकिन इस साल माशाल्लाह इंग्लिस्तान की जमात ने जर्मनी को 54,200 पाउंड से पीछे छोड़ दिया है और बिलाखिर दुनिया भर की जमातों में 3री पोजीशन हासिल कर ली है। ये इस साल का बहुत बड़ा अपसेट है। अब उम्मीद है अब हमारा जो इंग्लिस्तान का ये आगे कदम है इसको आगे ही रखेंगे और जर्मनी को मिलने नहीं देंगे। दोनों घोड़े हमारी जमात ही के हैं, मगर खुदा ने जिस घोड़े को निकलने की तौफीक दी उसका एहसान है। मजमू वसूली के लिहाज से बेतरतीब पहली 10 जमातें अमेरिका, पाकिस्तान, बरतानिया, जर्मनी, कनाडा, भारत, स्विट्जरलैंड, इंडोनेशिया, बेल्जियम और मॉरिशस। पाकिस्तान की जमातों में वक्फ जदीद की मजमू वसूली के लिहाज से कराची, चंदा बालगान और दफ्तर अफाज दोनों पहलुओं से अव्वल रहा है, जबकि चंदा बालगान में दूसरे नंबर पर लाहौर और तीसरे नंबर पर रब्बा की जमातें आई हैं और दफ्तर अफाज में दूसरे नंबर पर रब्बा और तीसरे नंबर पर लाहौर की जमातें आई हैं। कराची दोनों सूरतों में अव्वल है। पाकिस्तान में चंदा बालगान में मजमू वसूली के लिहाज से बेतरतीब पहले 10,000 ये हैं: इस्लामाबाद, फैसलाबाद, शेखपुरा, गुजरात, रावलपिंडी, गुजरांवाला, सरगोधा, सियालकोट, मीरपुर खास और बहावलनगर। पाकिस्तान में दफ्तर अफाल में मजमू वसूली के लिहाज से भी तरतीब पहले 10,000 सियालकोट, गुजरांवाला, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मीरपुर खास, रावलपिंडी, शेखपुरा, फैसलाबाद, मीरपुर खास, सरगोधा, नारोवाल और फिर हैदराबाद। अब हैरत अंगेज है, सियालकोट के मतलब तो नहीं थी कि माशाल्लाह वो इस पर मैदान में बहुत आगे निकल जाएगा, नंबर एक पर आ गया है। ये खुतबा इस साल का पहला खुतबा था। इसके जरिए मैं तमाम आलमगीर जमात अहमदिया को नए साल की मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह ताला इस साल को आलम इस्लाम और बिलखसूस जमात अहमदिया के लिए गैर मामूली तरक्यात और फतूहत का साल बना दे और अल्लाह ताला ने अपने बंदे हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम से जो वादे किए थे उनका फैज हर अहमदी को पहुँचता रहे। الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله اكبر